الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعله أن تصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى يقول هم الجلساء لا يشقى جليسهم الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم میرے پیر و مرشد میرے شیخ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت والا فرماتے ہیں کہ نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں یہ میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر دل جذبے کرم کی نہیں کوئی صدا پاتا۔ یعنی اللہ تعالی کی طرف سے بندے کو نیک کام کی توفیق عطا ہوتی ہے، اس توفیق کے صدقے میں بندہ اللہ تعالی کی اس عطائے جذب اور عطائے توفیق پر لبیک کہتے ہوئے اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اس جذب کی عطائے جذب پر لبیک کہتے ہوئے۔ میرے مرشد کے مضامین میں سے خاص مضمون ہے جذب کا، جذب کے معنی ہے کھینچ لینا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنے بندوں کو جو کھینچ لیتے ہیں یعنی اپنا بنا لیتے ہیں۔ اور میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ جس کو ایک مرتبہ اللہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہ ساری دنیا کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کی ہر چیز میں کشش ہے اور کھینچنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غالبی بر جاذبہ اے مشتری، کہ اللہ ہر چیز کے اندر کھینچنے کی اور جذب کی صلاحیت تو ہے، لیکن آپ کا جو جذب ہے وہ غالب ہے سب پر، اے مشتری، اے ہمارے خریدار، آ. اللہ تعالیٰ ہمارے خریدار ہیں، انہوں نے ہم کو خرید لیا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین، مومنین سے خریدے انفسهم و اموالهم، ان کے جانوں کو اور ان کے مالوں کو، یعنی جان اور مال. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جان اور مال اور ہمارے نفس اور اس کے تقاضے، اللہ پاک کی عظمت اور قرب اور عروج اور بلندیوں کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے. ناپاک اور غلیظ اور گندے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خریدا کس چیز کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں. اللہ مالوسی ایک تفسیری جملہ آگے بڑھاتے ہیں، لا عیب فیہا، کہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. یعنی ہم سراپا عیب دار سامنے بیٹھنا ہے، ہم سراپا عیب دار، ہم سراپا عیب دار، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے خرید لیا. یعنی ماضی سے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ ہم خرید لیں گے. ان اللہ اشترا، اشترا خرید لیا مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مالوں کو، دونوں عیب دار چیزیں، کیونکہ دونوں بے وفا ہیں، معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو جس حسین کے حسن پر تم فدا ہو اور تم اس سے یہ توقع رکھتے اس حسین سے کہ وہ ہم سے وفاداری کرے، حالانکہ تم یہ شعر بھی پڑھتے ہو، ہمیں ہے ان سے وفا کی امید، ہمیں ہے ان سے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. یہ شعر بھی پڑھتے ہو اور اس کے بعد ان سے وفا کی امیدیں بھی لگاتے ہو، سراپا بے وفا اور ان سے امید وفا، جو ہے سراپا بے وفا، لگاتے ہو ان سے امید وفا، اسی کا نام ہے جفا، یعنی ظلم اسی کا نام ہے. لالہ فرمائے کہ بات یہ حسین، یہ حسین تم سے وفا کیسے کریں گے؟ ان کے جس حسن پر تم مر رہے ہو وہ حسن ان سے وفادار نہیں ہے. لذا آج جس حسین کو دیکھ کر پاگل بن رہے ہیں اور اپنا جان مال آبرو اور وقت اس پر لگا رہے ہیں، آہ، میرے مرشد کا جملہ ہے، فرماتے ہیں اگر مجنوں لیلہ کا بڑھاپا دیکھ لیتا، اگر مجنوں لیلہ کا بڑھاپا دیکھ لیتا کہ 12.5 نمبر کا چشمہ لگا ہوا اور خمیدہ کمر، یعنی جھکی ہوئی کمر، گال اندر کو پچکے ہوئے کیونکہ دانت نہیں ہے، اور اگر دانت ہے تو اس کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہی ہے، ہاتھوں میں راشا. اب اس حالت میں بڈھی کو دیکھ لے، اگر مجنو لیلہ کا بڑھاپا دیکھ لیتا تو عشق لیلہ سے توبہ کر لیتا. اور میرے مرشد فرماتے کہ ہر لیلہ کا، ہر معشوقہ کا یہی انجام ہونے والا ہے. لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے حال کو اور ظاہر کو مت دیکھو بلکہ ان کے انجام کو دیکھو. پھر بتا نادا کہاں جائے گا، بتا نادا کہاں جائے گا اپنے دل کو بہلانے، کہ جب ان لیلاؤں کا حسن بگڑ جائے گا اور ان لیلاؤں کے حسن میں کشش نہ رہے گی پھر کیا کرے گا. تو معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غالبی بر جاذبہ اے مشتری، ادھر جگہ بناؤ، غالبی تھوڑا سا ادھر ہو، سیٹنگ کرو، ایڈجسٹمنٹ کرو، غالبی بر جاذبہ اے مشتری، آ اے ہمارے خریدار، جتنے عالم میں جتنے جذب کرنے والے ہیں آپ کا جذب سب پر غالب ہے، یعنی جس کو آپ اپنا بنا لیں سارا عالم مل کر اس کو کھینچ نہیں سکتا. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، کہ جس کو آپ عطا فرمانا چاہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی منع نہیں کر سکتا. لا نفی جنس کا ہے یہاں پر، لہذا سارا عالم مل کر اس کو جس کو اللہ دینا چاہے، اللہ جس کو دینا چاہے، سارا عالم مل کر اللہ تعالی کو عطا فرمانے سے روک نہیں سکتا. اور ولا معطیہ لما منعتا، اور جس کو اللہ تعالی نہ دینا چاہے سب مل کر اس کو دے نہیں سکتے. میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالیٰ گویا یہ فیصلہ فرما لے کہ میں نے اپنے اس بندے کو جذب فرمانا ہے، فرمایا اس کے بعد سارے عالم کی گمراہ کن ایجنسیاں، سارے عالم کے حسین حسینان عالم اور مجانین عالم، رومانٹک دنیا، انٹرنیٹ، موبائل اور سینما تھیٹر دبئی اور شو بز کی دنیا مل کر، بادشاہت وزارت مل کر اس کو اللہ کا بندے سے نہیں روک سکتے. بس اللہ فیصلہ فرما دے، جذب عطا فرما دے گا، اپنا بنا دے، پھر کوئی روک نہیں سکتا اس کو، کیونکہ اللہ کی قدرت بڑی ہے. مخلوق کی قدرت کیا ہے؟ مخلوق کی طاقت کیا ہے؟ عاجز ہے، بے بس ہے. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کی خبر دی قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ یہ خزانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا بنا لیتے ہیں. الاجتباء، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اجتباء یہ باب استعال ہے، یعنی اس ارادے کے، اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کافی ہے بس. لہذا اللہ تعالیٰ جس کے لیے ارادہ فرما لیں، جس کو اپنا مرید بنا لیں، سبحان اللہ، بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مراد بن جاتا ہے. اور جس کو اللہ اپنا مراد بنا لے، اللہ تعالیٰ کے ارادے میں اور مراد میں تخلف محال اور ناممکن ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو چاہے کہ میں اس کو اپنا بنا لوں. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ عالم کیا، وہ خود بھی چاہے کہ میں اللہ کا نہ بنوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہے جذب کی نعمت اور دولت. لہذا فرمایا اللہ استبی، اجتباع باب استعال ہے، عربی گرامر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس میں چاہیے، بس ایک دفعہ ارادہ فرما لو، اللہ استبی الیہ من یشاء، جس کو چاہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس پر میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل فرما دی، حقیقت میں ایک بہت بڑے خزانے کا پتہ عطا فرما دیا کہ اللہ جس کو چاہے اپنا بنا لے. اب رہی بات کہ ہمارے لیے کیسے فیصلہ ہوا، کیا یہ ہمارے لیے آیت؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ خزانہ نہ دینا ہوتا تو اس کو ظاہر بھی نہ فرماتے. لہذا اس کا ظاہر فرمانا یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ بھی دینا چاہتے ہیں. پھر حضرت نے اس کو ایک عجیب مثال سے سمجھایا، فرمایا کہ باپ کبھی گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہو کر اعلان کرتا ہے، میری جیب میں چاکلیٹ ہے، میری جیب میں ٹافی ہے، یہ خبر کہتا ہے، یہ نہیں کہہ رہا میں دوں گا، سب کیا کہتا ہے کہ میری جیب میں چاکلیٹ ہے، میرے پاس ٹافی ہے. بچے یہ سن لیتے ہیں بات، کیا کرتے ہیں، ابا سے لپٹ جاتے ہیں، ابا چاکلیٹ، ابا ٹافی، ہٹو، میں نے تھوڑی کہا تمہیں دوں گا. تو کیا کرتے ہیں وہ بچے، اس بات کو تھوڑی سمجھتے ہیں کہ ابا نے کہا ہے کہ دوں گا یا نہیں دوں گا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابا نے بس اعلان کر دیا. لہذا ان کے ابا کی طرف سے یہ اعلان اس بات پر دلالت کرتا ہے اور علامت ہوتی ہے کہ ابا دینا چاہتا ہے، کیونکہ جو چاکلیٹ ابا کو پسند ہوتی ہے وہ تھوڑی کسی کو بتا دے، وہ تو خود چھپ کر کھاتا ہے. جو چیز ابا کو پسند ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں بتاتا، وہ خود چھپ کر کھاتا ہے، اور جو چیز دینا چاہتا ہے وہ اعلان کر دیتا ہے. اب بچے پھر کیا کرتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں اور چڑھ جاتے ہیں کہ نہیں ابا دو ہمیں، میں نہیں دوں گا، کیسے نہیں دیں گے آپ، جب دیکھتے ہیں کہ ابا دے نہیں رہا پھر بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. بس وہ جو رونا ہے اس رونے پر وہ باپ فوراً اچھا بھائی بس خاموش, یہ لو جلدی سے ٹافی لو. بلکہ پھر ٹافی صرف دیتا نہیں ہے بلکہ اس کا ریپر اور پنی کھول کر اس کا چھلکا اتار کر خود بچے کے منہ میں بھی ڈالتا. دادا میرے مرشد فرماتے ہیں اگر سے مان لو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے ارادہ نہیں ہے, فرماتے ہیں تم بچوں کی طرح رونا تو شروع کرو, اللہ سے گڑگڑا تو صحیح کہ اللہ میرے لیے تو ارادہ نہیں ہے لیکن آپ اپنے کرم سے اپنے ارادے کو میرے لیے بنا لیجئے, آپ اپنے میرے لیے بھی ارادہ فرما لیجئے کہ مجھے جذب فرما لیجئے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس خزانے کا راز. ایک صاحب نے میرے مرشد سے سوال کیا کہ حضرت جب کسی کو اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں اپنی طرف کھینچتے تو کیا اس کو پتہ چل جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اچھا ایک بات بتاؤ کہ اگر ایک سال کا بچہ تمہاری انگلی پکڑ کر تم کو کھینچے, تم 100 کلو کے مان لو آدمی ہو, اور ایک سال کا بچہ تمہاری انگلی پکڑ کر کھینچے, تمہیں پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ کہ جی حضرت پتا چل جائے گا. فرمایا ایک چھوٹا سا بچہ 10 کلو کا بچہ 15 کلو کا بچہ 100 کلو والے آدمی کو کھینچتا ہے تو 100 کلو والے آدمی کو پتا چل جاتا ہے. اتنا بڑا مالک جس کو اپنا بنا ہے اس کو کیسے نہ پتا چلے گا؟ وہ شیر پڑتا ہوا مست ہو جائے گا کہ ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی, ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی, ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. اس کا بار بار اللہ تعالی کی اس پکار پر لبیک کہے گا. خواجہ عزیز حسن مسعود رحمت اللہ علیہ نے حکیم الامت سے پوچھا تھا حضرت جب کوئی اللہ والا بن جاتا ہے تو اسے پتا چل جاتا ہے؟ سبحان اللہ, حکیم الامت کے بھی کیا علوم ہیں. فرمایا خواجہ صاحب ایک بات تو بتائیے, جب آپ بالغ ہو گئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا؟ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت اللہ والا بن جاتا ہے تو کیا ہمیں شیخ سے پوچھنا پڑے گا کہ ہم اللہ والے بنے کہ نہیں بنے؟ تو فرمایا کہ خواجہ صاحب جب آپ بالغ ہو گئے تھے تو آپ کو پتا چل گیا تھا یا دوستوں نے بتایا تھا کہ مبارک ہو عزیز الحسن تم بالغ ہو گئے؟ بس فرمایا کہ حضرت خان جی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کیسا علوم دیکھی آپ نے, کتنی بڑی بات کو کیسے مزے سے سمجھا دیا. بس فرمایا جس طرح سے جسمانی بلوغت عطا ہوتی ہے اور بندہ جب جسمانی طور پر بالغ ہوتا ہے اس کو دوستوں سے تھوڑی پوچھنا پڑتا ہے, اور میرے مرشد نے فرمایا کہ ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ بلوغت کے اندر پرسنٹیج یا اسٹیج ہو کہ آج 10% بالغ ہوا, کل 20% ہوا, پھر اس کے بعد 10% مزید, اس طرح پھر 100% ہو گیا. فرمایا نہیں, بلوغت اچانک عطا ہوتا ہے. لہذا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جس طرح جسمانی بلوغت اچانک عطا ہوتی ہے جب روحانی طور پر بالغ فرماتے ہیں اچانک وہ یہ شیر پڑتا ہوا مست ہو کر کھڑا ہو کر یہ گویا کہ اپنے قلب و جان سے اعلان کرتا ہے کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں کو. اور جسمانی بلوغت کے لیے میرے پیارے دوستو جس طرح سے اچانک عطا ہو جاتی ہے, روحانی بلوغت بھی اچانک عطا ہو جاتی ہے. ہاں البتہ جسمانی بلوغت کے لیے جس طرح سے بچپن سے ماں باپ غذائیں کھلاتے ہیں, یہ محنت کرتا ہے اور غذائیں کھاتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, پھر ایک دم بالغ ہو جاتا ہے. لہذا اگر کوئی زیادہ گوشت مرغی کھائے, زیادہ اس کا استعمال کرے تو جلدی بالغ ہو جائے گا. زیادہ گوشت مرغی کھائے یا انڈین فلمیں زیادہ دیکھ لے تو ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود میں ہی بالغ ہو جائے. تو پتہ ہی چلا کہ کچھ عوامل ہوتے ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو, کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ترقی میں آگے بڑھتا ہے. اسی طرح بالغوں کی صحبت میں رہے گا جلدی بالغ ہو جائے گا, کیونکہ وہ کچھ ایسی گر کی باتیں بتائیں گے نا کہ وہ جلدی بالغ ہو جائے گا, خود سکھائیں گے سب کچھ کہ ایسے بالغ ہوا جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو جس طرح سے جسمانی بلوغت کے لیے انسان غذائیں استعمال کرتا ہے, اسی طرح سے روحانی بلوغت کے لیے یہ نیک اعمال ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر بالغوں کی صحبت میں رہا تو جلدی بالغ ہو جائے گا بڑی بڑی باتیں سن کر, تو اسی طرح سے اگر جو اہل جذب ہیں
جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بنا لیا ہے ان کی صحبتوں میں رہے تو جلدی بالغ ہو جائے گا. اور اس کے جس طرح سے جسمانی بلوغت سے کوئی آدمی, یہاں پر سب بالغ بیٹھے ہوئے ہیں, سب بالغ ہیں نا بھائی یہاں پر, لیکن کوئی ایک آدمی ذرا اپنی بلوغت دکھا دے کہ جی بلوغت دل میں ہے, سر میں ہے, یا ہاتھ میں رکھی ہے, فلاں جگہ رکھی ہے, کوئی بلوغت دکھا دے تو بلوغت نظر نہیں آتی نا, بس اندر موجود کیوں احساسات ہوتے ہیں, وہ احساسات اس کے رگ رگ کے اور اس کے خیالات اور احساسات بدل جاتے ہیں. اسی طرح سے میرے پیارے دوستو جو روحانی بلوغت ہوتی ہے وہ دکھائی نہیں جا سکتی. کوئی کہے کہ صاحب آپ کو یہ چیز کیسے ملی اور آپ کو یہ مقام کیسے ملا اور اپنے جو تعلق مع اللہ اور نسبت مع اللہ اور یہ جذبہ ہے ذرا ہمیں بھی دکھاؤ, تو یہ دکھانے کی چیز نہیں ہوتی ہے. بلکہ بالغ آدمی کی حرکات و سکنات, اس کے بولنے اس کی حرکتوں سے پتہ چلتا ہے یہ بالغ ہو چکا. اسی طریقے سے جو روحانی طور پر بالغ ہوتے ہیں یعنی اللہ والے ہوتے ہیں, ان کی گفتگو, ان کی نظر, ان کی حرکات و سکنات کہ حسین سامنے آ گئے تو نظر نیچے کر لی, اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص روحانی بالغ ہو چکا ہے. ایک ایک بات سے پتا چلتا ہے کہ نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے آ خود جیب و غریباں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کا پتہ بتا دیا, اللہ یستبی الیہ من یشاء, کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے, ویہدی الیہ من ینیب, اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے رجوع کرتا ہے اس کو بھی اللہ ہدایت دے دیتا ہے. یعنی اس جتن اور کوشش میں کہہ دیتا ہے کہ اللہ مجھے جز فرما دیجیے. حضرت نے فرمایا بعضوں کا تو یہ معاملہ ہوتا ہے بالکل غافل ہوتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی اللہ والا بنوں, اللہ کی فرما برداری کروں, لیکن اچانک ان کی غفلت کے اوپر سے اللہ تعالیٰ غفلت کا پردہ ان کے دلوں سے چاک کرتے ہیں اور وہ ایک جس لگا کر اللہ کے راستے میں آگے بڑھ جاتے ہیں. اور فرماتے بازل لوگ ایسے کہ جن کو جذب نہیں ملتا لیکن وہ کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اللہ مجھے اللہ والا بنا لے. اب اعمال صالحہ کا, اعمال صالحہ کا اہتمام اور اعمال صالحہ کی طرف رجوع, گناہوں سے بچنے کی فکر اور کوشش, پھر ایک دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنا بنا لیتا ہے. یہ ہے جذب کی دولت. اور میرے مرشد مان فرماتے ہیں اللہ سے جذب مانگو, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا جذب عطا فرماتے ہیں پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سالک تھا. سالک کہتے ہیں سلوک طے کرنے والے کو, اور سلوک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کو. سلوک کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے کو. اور سالک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے پر چلنے والے کو. لہذا کتنے فرمائے کہتے ہیں جو سالک تو ہوتے ہیں لیکن ان کو جذب نہیں ملتا. جیسے شیطان سالک تو تھا یعنی عبادت اس نے بہت کی ہے لیکن جذب پہ محروم رہا, اس لیے مردود ہو گیا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جن سالکوں کو اللہ تعالیٰ جس اور مار کر مجذوب بنا لیتے ہیں, اپنا بنا لیتے ہیں, پھر وہ کبھی مردود نہیں ہوتا. لیکن ایک آدمی جس کو اللہ اپنا بنا لے پھر وہ غیر کی طرف چلا جائے, تو گویا کہ اس میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت محدود ہے, نعوذ باللہ. اور ایسا عقیدہ بھی درست نہیں ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ اس لیے فرمایا ایک مرتبہ جس کو اللہ اپنا بنا لیتے ہیں پھر وہ غیر اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں یہی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہو گئے وہ ہم سے راضی ہو گئے. یہ رضا یعنی ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. اس لیے میرے مرشد فرماتے جذب مانگو تاکہ ہماری جو عبادت وقتی نہ رہے, ہم وقتی اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار نہ بنے, بلکہ ہما وقت زمانن اور مکان, زمانن اور مکانن, یعنی ایسا نہ ہو صرف رمضان شریف میں تو عبادت گزار, رمضان شریف کیا عبادت بھی ختم, یا مکانن مسجد میں فرما بردار بنے, حج و عمرہ کو چلے گئے وہاں فرما بردار بن گئے, اجتماع پہ چلے گئے وہاں فرما بردار بن گئے, شیخ کی مجلس میں وہاں اللہ والے بن گئے, باہر نکلے پھر وہی بن گئے. تو پتا چلا کہ زمانن اور مکانن کیسا ہی زمانہ ہو, کیسا ہی زمانہ ہو, دن و رات ہو, رمضان ہو غیر رمضان ہو, اور کیسے ہی مکان ہو, مسجد ہو, بازار ہو, آ دبئی ہو, امریکہ ہو, جاپان ہو, سارا عالم میں جوا جائے, یہ چونکہ اللہ کا ہے, اللہ ہی کا بن کر رہے, یہ ہے جذب کی نشانی. یہ تھوڑی کہ جی ہم دبئی جا رہے ہیں, اگر ہم نے اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر کی تو لوگ کیا کہیں گے, دبئی جا رہے ہو اور تمہاری شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے, ارے بھائی کیسے جا رہے ہو. لہذا اللہ کے عاشقوں کے ساتھ جا کر دیکھے یا ان کے غلاموں کے ساتھ, کہ دبئی ہو, امریکہ ہو, جرمن ہو, جاپان ہو, جہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ادب کے جھنڈے کو بلند رکھتے ہیں. وہ مخلوق سے اور زمانے سے محروم نہیں ہوتے کہ لوگ ہمیں ملا بولیں گے, ان کی نظر میں یہی ہوتا ہے. سبحان اللہ, سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے, سارا جہاں, دیکھیے سارا جہاں, یہ جذب کی طاقت کو بیان کیا کہ سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے. کیوں؟ پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر, اب اللہ کی مرضی کی نظر سے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے اور کیا کیا نہ چاہیے. اب اللہ کی رضا اس میں ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں تو رکھیں گے ایک مٹھی داڑھی, مجھے صاف چاہتے ہیں پسند ان کو, اس لیے کہتے ہیں کہ جی یہ چلو ہم کنارہ کھول لیں گے, کیونکہ اس کنارے پر جو مونچھ آ گئی یہ تو گناہ ہے, کہ جی ہم یہ کنارہ کھول لیں گے. چلو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک ہوتا ہے پاس نمبر اور ایک ہوتا ہے اول نمبر, فرسٹ ڈویژن. تو کنارہ کھول لیا تو پاس ہو گیا, ٹھیک ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن کہتے ہیں جی دعا کریں اے ون گریڈ آ جائے, امتحان کے لیے اے ون گریڈ. اچھا دوسری بات کہ دسترخوان پر دال رکھی ہو اور ساتھ میں مرغی کی ٹانگ بھی رکھی ہو, اور ٹانگ بھی ایسی جس میں دل ٹنگا رہتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور ٹانگے, اس سے پہلے اس ٹانگ کو کوئی اور ٹانگے, اس ٹانگ کو میں ٹانگ لوں, اس لیے مقابلہ ہوتا ہے. خصوصاً شادی کی دعوت ہو نا تو کھانے کی ٹیبل کے قریب دیکھتے ہیں کوئی جاننے والا بیٹھا ہے کہ نہیں, پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ جو کڑنگ آواز آتی ہے سب سے پہلے بھاگتے یہی ہے, جو مسجد میں سب سے آخر میں جاتے ہیں اور نکلتے سب سے پہلے ہیں, کھانے میں سب سے پہلے شروع ہوتے ہیں اور آخر تک کھاتے ہیں, یہ ان کا کمال ہے. تو مرغی کی ٹانگ اگر رکھی ہو اور دال بھی رکھی ہو تو میرے مرشد فرماتے ہیں بتاؤ کیا کھاؤ گے, دال کو دیکھو گے تو نہ ہو سکتا یہ عالم ہوگا دال کو دیکھیں گے بھی نہیں کہ بدنظری نہ ہو جائے, کیونکہ ایسا نہ ہو دال کو دیکھ لیا تو دال کھانی نہ پڑ جائے, اس لیے دیکھتے نہیں ہے دال کو, مرغی پر نظر جما کے رکھتے ہیں بس, جما کے ڈوگو بنے ہوئے ہوتے ہیں مرغی کے اوپر. تو کیا بات ہے بھائی, کیا دال سے پیٹ نہیں بھرے گا؟ لیکن کہتے ہیں جی افضل اور بڑھیا, اب اس وقت یہاں حدیث شریف یاد رہتی ہے کہ گوشت کھانا سنت ہے. سبحان اللہ, واہ واہ, کیا حدیث شریف یاد ہے کہ گوشت کھانا سنت ہے. دوسری شادی کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں دوسری شادی سنت ہے. اگر دوسری شادی کرنا سنت ہے تو شادی کے اعلان کرنا, نکاح ایسے کرنا کہ مجمع کبیر میں ہو, وہ بھی تو سنت ہے. یہ کیا بات ہے چھپ کر دوسری شادی کر لی, تو پتہ یہ چلا سنت کا نام, شہوت کا نام سنت رکھ دیا. اب گوشت کھانا سنت ہے تو دوسری بھی تو سنتیں ہیں. جیسے بعض لوگ, ایک حکیم الامت خانوی رحمتہ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ تم پگڑی کیوں نہیں پہنتے, امامہ کیوں نہیں باندھتے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں کمزور دماغ, ذرا کمزور, مصروفیت, بوجھ ہوتا ہے, نہیں پھر تحمل نہیں ہوتا مجھے. اس نے کہا یہ پگڑی پہننا سنت ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم دھوتی پہنو, لانگ پہنو, تہبت باندھو, وہ بھی تو سنت ہے. کہنے لگا کہ حضرت کیا کروں, میں ننگا ہو جاتا ہوں, سطر کھل جاتا ہے اس لیے نہیں پہنتا. حضرت نے فرمایا میں ہمارے بھی سر میں درد ہوتا ہے اس لیے ہم نہیں پہنتے, کبھی پہنتے کبھی نہیں پہنتے. اب وہ بدتمیز قسم گھٹا تو کہنے لگا کہ اللہ کرے تیرے سر میں اور درد ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا اللہ کرے تو اور ننگا ہو جائے, تو بھی ننگا ہو جائے. تو کیسی عجیب بات, پگڑی کی سنت تو یاد ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوپی بھی پہنی ہے, لیکن شلوار کا پہننا آپ سے ثابت نہیں ہے. تو پہنے نا دھوتی بھی, لانگ پہنے. اب ایک سنت کے پیچھے دوسری کیوں نہیں؟ اور ان سے پوچھے کہ بھائی نماز کی سنتیں سناؤ. گوشت کھانے کی سنت یاد ہے, نماز کی سنت جو کہ 51 ہے. کسی مسجد چلے جائے اعلان کرے کہ ہاں بھائی سنت سناؤ, پتہ چلا نماز کی سنت ہی نہیں آتی, خبر ہی نہیں. تو میرے پیارے دوستو, یہ جو بات ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, کہ بعض باتوں کو تو مان لیا اور بعض کو چھوڑ دیا. جو اپنے نفس کی پسند کی چیز ہے وہ مان لی, جو نفس کو پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دی. یہ عاشقوں کی صفت نہیں ہے. اس لیے کیا فرمایا, اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ تم دین میں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے, تو اسلام لے کر آ گئے, اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں, جس کو اللہ نے حلال فرمایا تو کیوں تم اپنے اوپر حرام کرتے ہو. لہذا فرمایا اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً, پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, لہذا دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ کچھ بات کو مان لیا کچھ کو نہیں مانا, کہ اچھا ٹھیک ہے چلو ہم داڑھی بھی رکھ لیں گے, شلوار ٹکنے سے اوپر بھی کر لیں گے, لیکن خالہ زائد بہن سے پردہ, یہ تو بہت مشکل کام ہے. اور سالی سے پردہ, اس کو تو ہم ساتھ بٹھا کے کیرم بورڈ کھیلتے ہیں, اس بیچاری کا تو بالکل دل ٹوٹ جائے گا. اس کو تو ہم آئس کریم کھلانے بھی لے کر جاتے ہیں موٹر سائیکل پر کھڈے والے رستے سے, اس بیچاری کا تو دل ٹوٹ جائے گا. تو یہ جو عبادت بھی ہے ساتھ میں اپنے نفس کو حرام جزا بھی دی جا رہی ہے, یہ علامت یہ ہے کہ یہ ابھی ہمارا دل اللہ تعالی کی عطائے جذب سے محروم ہے, محروم ہے. کہ عبادت بھی ہے, یہ ذوق کیسا جیب ہے کہ عبادت بھی ہے, یعنی خوشبو بھی لگا رہے اور بلی کا گو بھی لگا رہے. عبادت بھی ہے گناہ بھی ہے, یہ ذوق مزیدار بھی ہے. اب آپ دیکھیے ہر لیلہ کا ایک ذوق ہوتا ہے. وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے دیکھو تو کسی اور کو مت دیکھو. تو یہ کیا بات ہے, ہم کیوں نہیں دیکھیں, اس کو سمجھایا ذرا. جب مجھے دیکھو کسی اور کو مت دیکھو, اللہ تعالیٰ ایک کیوں کہتے ہیں کہ بیوی کو غیرت ہوتی ہے کہ شوہر مجھے دیکھے کسی اور کو نہ دیکھے, کسی اور کو کیوں دیکھے. لہذا اللہ تعالیٰ کو بھی غیرت ہے, اس لیے فرما دیا کہ کسی اور کو مت دیکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اپنی نظروں کو نیچی کرو, مت کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھو. اس لیے اللہ تعالیٰ سے جذب مانگے کہ پورا کا پورا اللہ کا عاشق اور فرما بردار بن جائے. اور میرے مرشد فرماتے کہ اب یہ جذب کیسے ملے, فرماتے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دو حدیث مبارکہ سے میرے شیخ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ تو فرماتے ہیں لیکن کہاں اور کیسے ارادہ فرماتے ہیں, یعنی زمانن اور مکانن فرما بردار ہونے کی بات تھی. ہر زمانے میں اللہ کے فرما بردار ہو اور ہر جگہ اللہ کے فرما بردار ہو, ہر زمانے میں ہر جگہ. ایسا نہیں مسجد میں تو ہیں, گھر میں گئے وہاں فرما بردار نہیں. اس لیے بعض لوگ یہ جو شکایت کرتے ہیں کہ میری بیوی نماز نہیں پڑھتی. گزشتہ جمعہ ایک صاحب نے شکایت کی, ایک مولوی صاحب نے. میں نے کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ ہم نئی نئی جب شادی ہوتی ہے تو بیوی دیکھتی ہے کہ جماعت کی نماز میں بھی صاحب جی جو ہے بس غسل کرنے کی فکر میں لگے ہوئے اور جماعت کی نماز تیار ہے. کیوں نیا نیا معاملہ ہے، خصوصاً آج کل جبکہ ہمارے یہاں شادیاں دیر سے ہو رہی ہیں، تو جس آدمی کو چیز جب دیر سے ملے گی تو نتیجہ یہی ہوگا کہ اسی کا ناچیز بنا رہے گا، اسی کا پجاری اور بھکاری بنا رہے گا. اور حسن کی بارگاہ میں کاسا گدائی لیے کھڑا رہے گا، حسن کی بارگاہ میں کاسا گدائی اور کشکول لیے ہر وقت کھڑا رہے گا. جب اس کے بعد تھک گئے، اب اس کے بعد جناب کو نماز یاد آئی، اور اچھی ولی اگر وہ نمازن بھی ہو اس کی نماز کی عادت چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ دیکھتی ہے نا اب یہ نماز پڑھتے ہیں، اب شکایت کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہماری بیوی نماز نہیں پڑھتی. میرے پیارے دوستو، ہم لوگ مخلوق کے سامنے تو جھوٹے متقی بن سکتے ہیں نا، جھوٹے نیک اور فرما بردار، کہ ممبر پر یا سامنے تو دکھا دیا لیکن ہماری تنہائی میں ہم کیا کرتے ہیں. اس کو اللہ تو جانتا ہی ہے، مخلوق میں بیوی خوب جانتی ہے کہ ہم کتنے بڑے فرما بردار ہیں اور کتنے بڑے اطاعت گزار ہیں. نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بیوی ہماری فرما بردار کیسے بنے گی. اس لیے میرے مرشد میرے شیخ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ اللہ سے جلد مانگو تاکہ جلدوں تو خلوت ہر زمانے میں اور ہر مکان میں ہر جگہ اللہ والے بن کر. اب اس کو کیسے؟ حدیث شریف میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي اَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَات، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے ہی ایام میں، ایام و لیل میں اور شب و روز میں، نفحات، اللہ تعالی کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں، یعنی جس کے جھونکے، نسیم کرم کے جھونکے یہ چلتے ہیں، نسیم کرم کی ہوائیں، باد صبا وہ ہوا ہوتی ہے نا کہ جو کلیوں کو کھلا دیتی ہے، نسیم سحری بھی کہتے ہیں اور باد صبا بھی کہتے ہیں، اس سے جو ہے وہ کلیاں کھل جاتی ہیں. تو اسی طرح سے میرے پیارے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کے کرم کی اور جذب کی جو ہوا چلتی ہے، اس سے ہمارے دلوں کی جو کلیاں ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے الستو بربکم کی چوٹ لگا کر بھیجا تھا اور اپنے جذب کی تجلی اور جذب کی چنگاری کو ہمارے دلوں میں رکھا تھا، اپنی محبت اور معرفت کی چنگاری کو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ہوائیں چلتی ہے تو وہ کلی کھل جاتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ سر سے لے کر پاؤں تک ہر دفعہ زمانہ و مکانن فرما بردار ہو جاتا ہے. کیسا نہیں، رمضان شریف میں تو داڑھی رکھ لی، یا اعتکاف کے زمانے میں شلوار ٹکنے سے اوپر ہے، اور اعتکاف سے نکلتے اس سے پہلے کہ گھر جائیں پہلے ہیئر ڈریسر کو فون کر دیتے ہیں، میرے لیے ٹائم رکھنا، ذرا مجھے دولہا بنا کر گھر بھیجنا، ورنہ بیوی اور خاندان والے بولیں گے ارے یہ کیا، تم تو بالکل، ہم تو سمجھے تھے کہ تم اپ ٹو ڈیٹ بنو گے، تم تو اپنی ڈیٹ ایکسپائر کر کے آ رہے ہو، پھر عید کا دن بھی ہے، سارے رشتے دار بھی آئیں گے اور ساری رشتے دارنیاں بھی آئیں گی، پھر ہم ان کو کس منہ سے سوئیاں پیش کریں گے اور کیسے یہ شعر پڑھیں گے، عید کا دن ہے گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے. لہذا نفس اندر اندر ڈراتا رہتا ہے، ارے تم ملا بن جاؤ گے اور یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کھاؤ گے کہاں سے. اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کسی اللہ والے کی صحبت اٹھا کر دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو کیسے کھلاتا ہے. اور مزے فرماتے صحبت میں رہ کر دیکھو، پتہ چلے کیسے لطف اور کیسی لذت اور مزے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. وہ جو نصیب کرم کے جھونکے اور ہوائیں ہیں میرے دوستوں، اس سے دلوں کی کلیاں کھل جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فتح رسولا، تلاش کرو لعلہ ان تصیبکم نفحۃ منہ، اس میں سے ایک جھونکا تمہیں مل جائے. فلا تسقون بعدها ابدا، اس کے بعد تم کبھی بدبخت اور شقی نہیں ہوگے. یعنی اللہ تعالیٰ شکاوت کو سعادت سے تبدیل فرما دیتے، پھر کبھی بدبخت نہیں ہوگا. گویا اس کی شکاوت پر اللہ تعالیٰ کا لا داخل ہو جائے گا، لا تسقون، لا داخل ہو جائے گا، یعنی کبھی بھی وہ شقی نہیں ہوگا اور بدبخت نہیں ہوگا، راندہ درگاہ نہیں ہوگا، مردود نہیں ہوگا. یہ ہے جلد کی نعمت. اور یہ کہاں؟ ہمارے اسی ایام و روز میں. یہ تو ہو گیا ضمانت، اب وہ ملے گی کہاں پر؟ تو بخاری شریف کی حدیث کو میرے شیخ نے پیش فرمایا کہ وہ مشہور حدیث شریف جس میں فرشتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں طرق پر، یعنی رستوں پر، اور جہاں اللہ کے ذکر کرنے والے اللہ کے عاشقین بیٹھے ہیں وہاں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے فرشتے کو بلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں. کیونکہ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، جہاں نور ہوتا ہے فرشتے وہاں پر لپکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا تین سوال کا ذکر ہے کہ سوال کی کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں، اور کیا انہوں نے ہمیں دیکھا بھی ہے، جنت کو دیکھا ہے، جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا دیکھا نہیں ہے. اگر دیکھ لیتے، اگر جنت کو دیکھ لیتے، اور تڑپ اور شوق سے سوال کرتے، جہنم کو دیکھا نہیں ہے، اگر دیکھ لیتے اپنا خون جگر بھی برسا دیتے. اور ہمیں بھی نہیں دیکھا، اللہ کو بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ، یہی تو ایمان بالغیب ہے، اور یہی ایمان بالغیب افضل ہے کہ بغیر دیکھے ان پر فدا ہو رہے ہیں. اس لیے میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو عجیب مضمون ہے، فرماتے کہ 70 صحابہ نے احد کے دامن میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور بزبان حال ہر شہید کے جنازے سے یہ آواز آ رہی تھی، بزبان حال، کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا، جان دی میں نے جن کی خوشی، خودی جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. اور اس خوشی کے لیے جان دینے کا جذبہ کیسے؟ بے خودی چاہیے بندگی کے لیے، یہ جذب چاہیے، وہ خاص طلب اور شوق چاہیے کہ بندہ اللہ پر فدا ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ گواہ رہنا، میں نے ان تمام مجلس والوں کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ میاں، یہاں پر تو ایک آدمی ایسا بھی بیٹھا ہے، انما جاء لحاجۃ، وہ تو اپنی کسی دنیاوی غرض اور ضرورت سے آیا ہے، وہ ان ملاؤں کے پاس تھوڑی بیٹھا ہے. لہذا کہتا ہے کہ میں ملاؤں کے پاس جاتا تو ہوں لیکن ملا کے چکر میں نہیں آتا. ایسے بھی ہیں کہتے ہیں میں جاتا تو ہوں ملا کے پاس لیکن بے فکر رہو، چکر میں نہیں آتا، گھبراؤ مت. دادا دیکھ لو، اگر میں ملا کے چکر میں آتا تو داڑھی نہ رکھ لیتا، دادا جاؤں گا تو لیکن چکر میں نہیں آؤں گا. اور محبت بھی ہے، بعضوں کو محبت بھی ہوتی ہے، لیکن میرے مرشد یہ شعر فرمایا کرتے ہیں، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت محبت تو کہتے ہیں لیکن، محبت نہیں جس میں شدت نہیں ہے. یعنی محبت اس درجے کی ہو، ایسی سب محبت ہو کہ عاشق اپنے محبوب جیسا ہو جائے، ایسا نہیں کہ اپنی بھی چلاتا رہے. اسے کہا بے فکر رہو، ہم جاتے تو ہیں لیکن چکر میں نہیں آتے، اپنا چکر چلا کے رکھتے ہیں، اسی لیے چے میں ہی گھومتے رہتے ہیں. تو انما جا لحاجت، اپنی حاجت سے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد بخاری شریف کی حدیث ہے، ہم الجلسا لا یشقا جلیسہم، یہ ہمارے یہ بیٹھنے والے ایسے پیارے ہیں کہ ان کے پاس کا بیٹھنے والا بدبخت اور شقی نہیں ہوتا. میرے مرشد فرماتے دیکھو اس حدیث شریف میں بھی لا تسکونا فرمایا اور ادھر بھی لا یشکا فرمایا. کیا مطلب؟ کہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے، یعنی اللہ والوں کی مجلس میں اللہ تعالیٰ اپنے جذب کی ہوائیں بھیجتے ہیں، اور جذب کی ہوائیں چلاتے ہیں, جس سے پھر بندہ بدبختی اور شکاوت سے نکل کر خوش بختی اور سعادت کے رستے پر آ جاتا ہے. یہ ہے وہ دولت جو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے صدقے میں عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد کے اندر عبادت فرما رہے تھے. کئی گھنٹے عبادت کر کے میرے شیخ فرماتے ہیں عبادت کے انوارات, عبادت کے انوارات دل سے چھلکنے لگے, اوور فلو ہونے لگے اور آنکھوں سے ٹپکنے لگے اور چہرے سے جھلکنے لگے, آنکھوں سے ٹپکنے لگے چہرے سے جھلکنے لگے, ایسے دل سے چھلکنے لگے. اور میں عبادت کا تو مزہ ایسا ہے کہ اتنی عبادت کرے کہ انوارات دل سے بھی آگے بڑھ جائے. لہذا یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے لیے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, کہ گویا کہ ان کا چہرہ عکاسی کرتا ہے, ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے, ان کا چہرہ ترجمان مولا ہوتا ہے. تو شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ عبادت کر کے مسجد سے باہر نکلے کسی ضرورت سے. حکیم الامت خانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک کتا جا رہا تھا, اسی وہ نظر ایک کتے پر پڑ گئی. حکیم الامت نے فرمایا کہ وہ کتا دہلی کے اندر جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے. حالانکہ کتوں کا مزاج یہ ہے کہ ایک کتے کی باؤنڈری اور حدود ہوتی ہے, اگر اس باؤنڈری اور حدود میں دوسرا کتا آ جائے تو وہ بھونک بھونک کر اس کو بھگا دیتے ہیں, آپس میں بھونک کا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن حکیم الامت خانی فرماتے کہ اس کتے پر ایک اللہ والے کی نظر پڑ گئی, نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتے جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. پھر حکیم الامت نے ہنس کر فرمایا کہ گویا کہ کتوں کا پیر ہو گیا. حکیم الامت نے میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا اور فرمایا کہ حکیم الامت نے آہ کھینچی اور فرمایا کہ میرے شیخ شاہ عبد القادر صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنا دیتے تھے اور آنکھ کھینچ کر فرمایا, اور فرمایا حکیم الامت نے بھی آنکھ کھینچی اور حکیم الامت نے یہ واقعہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, انہوں نے آنکھ کھینچ کر فرمایا کہ جن کی نگاہوں سے جانور نہیں محروم رہتے ان کی نگاہوں سے انسان اور پھر مسلمان کیسے محروم رہے گا. اس لیے میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ رمضان شریف کا زمانہ مانگنے کا زمانہ ہے, اللہ تعالیٰ سے اللہ کے جذب کو مانگ لے, اللہ سے اللہ کے جذب کو مانگ لے کہ اللہ مجھ کو اپنا بنا لے. اور فرمائے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ جس کو جذب فرما لیں گے اعمال ولایت بھی عطا فرمائیں گے. جیسے حکومت جب کسی کو اپنا عہدیدار افسر سلیکٹ کرتی ہے تو پہلے اس کو آفس دینے سے پہلے اس کو 6 مہینے کی ٹریننگ کراتی ہے, ٹریننگ پر بھیجا جاتا ہے, اس کو سکھایا جاتا ہے دیکھو ایسے کرنا ہے, اس کے بعد اس کو سرکاری آفس ملتا ہے, سرکاری چوکیدار ملتا ہے, پی ایم ملتا ہے, گاڑی ملتی ہے, جھنڈا ملتا ہے, مکان ملتا ہے, گارڈ ملتا ہے اور سرکاری گن مین بھی ملتا ہے اور گاڑی پر سرکاری جھنڈا بھی لگتا ہے. کب؟ جب حکومت ایک مرتبہ اس کو منتخب کر لے, سلیکٹ کر لے. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو یا اللہ تعالیٰ رمضان کی گھڑی آئے روزے دار کی دعاؤں پر فرشتے حاملین عرش ملائکہ عرش اٹھانے والے فرشتے دعائیں کرتے ہیں, روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے میرے شیخ فرماتے ہیں اپنی بگڑی بنوا لو, اپنی قسمت کو بدلوا لو, اللہ سے مانگ لو, گڑ گڑا لو کہ اللہ آپ میں بہت زمانہ گزر گیا, گناہ کرتے کرتے بال سفید ہونے کو آ رہے ہیں, قبر کی منزل قریب آ رہی ہے, قبر میں پاؤں گھستے چلے جا رہے ہیں, اے اللہ آپ اپنا کرم فرما دیجئے اور کرم فرما کر جذب کی دولت اپنے کرم سے عطا فرما دیجئے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس دعا کو قبول فرما لیں گے اعمال ولایت, اخلاق ولایت, کردار, رفتار, گفتار ولایت خود عطا فرما دیں گے. حکومت ایک ایک چیز سمجھاتی ہے, اس کو سمجھایا جاتا ہے. لہذا پھر وہ شعر پڑھتا ہے کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, محبت دے کے تڑپایا گیا ہوں, سمجھتا لاکھ اسرار محبت نہیں سمجھا میں سمجھایا گیا ہوں. پھر میرے مرشد نے سمجھانے کے لیے جذب کے واقعات سنائے, اس لیے فرمایا کہ دیکھو اس امت کے اندر, امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا جذب فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہے, ان کو سب سے پہلے جذب فرمایا. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ان کے جذب کا انتظام اللہ نے کیسے کیا, اپنے اسلام لانے سے پہلے کے زمانے میں بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی, کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کبھی غیر اللہ کی طرف نہیں گئے ایمان لانے سے پہلے بھی, کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق بنانا تھا. لہذا میرے مرشد فرماتے کہ جس کو اللہ اپنا بنانا چاہتے ہیں بچپن سے ہی اس کے اندر اپنی طرف میل اور اپنی طرف توجہ ڈالتے ہیں. لہذا بچپن سے ہی ان کا معاملہ تھا, کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا, کبھی شراب نہیں پی, غیر کی طرف نہیں گئی. دیکھو ان کو اٹھا دو. ایسا جب صدیق رضی اللہ تعالیٰ 18 برس کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 برس کے, میرے مرشد فرماتے ہیں صدیق کی جوانی اور نبی کی جوانی اور آغاز دوستی ہو رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت فرمایا کرتے تھے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی تجارت فرماتے تھے. ارے میاں دیکھو ادھر دیکھتے رہو, نظر ادھر ادھر نہیں کرنا. لہذا ان کے جذب کا انتظام, ابھی اعلان نبوت بھی نہیں ہوا, ان کو خبر ہی نہیں ہے کہ میرا دوست کون ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا انتظام کیا. ملک شام گئے, انہوں نے خواب دیکھا تھا تو وہاں پر ایک راہب تھا, ان کا نام تھا بحیرہ. اپنا خواب ان سے ذکر کیا تو راہب نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو, کہاں رہتے ہو. کہا مکہ شریف میں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش سے. کرتے کیا ہو؟ بتایا تجارت کرتا ہوں. تو اب جبکہ اعلان نبوت بھی نہیں ہوا اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں کہ میری دوستی کس کے ساتھ ہوئی ہے, اس بحیرہ راہب نے فرمایا اس جوانی کے زمانے میں کہ مبارک ہو, ان قریب تمہارے شہر میں ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں اور انت تکون وزیرہ فی حیاتہ, تم ان کی زندگی اور حیات کے اندر تم ان کے وزیر بنو گے, وخلیفتہ بعد وفاتہ, اور ان کے وفات کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے. نہ صرف یہ کہ ایمان کی دولت بلکہ خلافت کا انعام اور خلافت کا وعدہ, خلافت کا ذکر پہلے سے آ رہا ہے. یہ جذب کے انتظام کیسے, کس زمانے سے ان کے لیے جذب کے انتظامات ہیں. لہذا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے اس خواب کا اور اس خواب کی تعبیر کا ذکر کسی سے نہیں کیا, پوری کائنات کے اندر کسی کو نہیں بتایا. گویا یہ وہ راز تھا جو میرے سینے کے اندر تھا. اور جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی تھی تو بے تکلف ہی سے پوچھا کہ مت دلیل اعلی ما تدعی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دوستی تھی نا تو نام لیتے تھے, لیکن اسلام لانے کے بعد نام نہیں لیا کبھی, وہ ادب ہے. اس وقت بات اور تھی. میرے مرشد فرماتے ہیں جیسے خالہ بہن بھائی اب بچپن میں مار رہے کود رہے کھیل رہے, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے اب بڑے ہو گئے, اب وہ بات تھوڑی رہتی ہے. اب وہ تھوڑی کہے گی کہ مسٹر طارق ادھر آؤ, شوہر کے لیے بیوی کا نام لینے کا بے ادبی ہے, وہ نام تھوڑی لے گی. اس لیے پوچھتے پھر کیا بولے گی؟ کہے گی سنیے، ایک بچے سے کسی نے پوچھا نا کہ تمہارے ابو کا کیا نام ہے، اس نے کہا سنیے. ابھی سنیے کا جو مزہ ہے وہ مسٹر کا تھوڑی مزہ ہے. لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان سبحان اللہ الدلیل علی ما ادعی، میرے دعوے کی وہ دلیل، میرے دعوے کی دلیل رؤیا کا تیرا خواب ہے. رأیتھا بالشام، جو تو نے ملک شام میں دیکھا تھا. فاسر رہا من الکائنات کلیہ، اور پوری کائنات سے تو نے اس کو چھپایا تھا. فاخبرنی اللہ، اللہ تعالی نے اس خواب کی خبر مجھ کو دے دی. اب آپ تفکر کریں، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنے شیخ کے یہ برکت بہت دیکھی کہ حضرت کے ہم جاتے تھے دل میں سوالات ہوتے تھے، بس بیان میں جا کر بیٹھے تو ایسا لگتا ہے کہ بیان میرے لیے ہو رہا ہے. وہ جو سارے سوالات دل میں، پتہ چلا اس کے جواب پہ جواب آئے چلے جا رہے ہیں. اور مزے کی بات تو یہی نہیں، کسی پیر بھائی سے ذکر کیا، جو بیان والے دوسرے آدمی سے ذکر کیا کہ یار آج تو سارا بیان میرے لیے تھا. کہتا ہے کیسے کہہ سکتے ہو، میں آیا میرے لیے تھا. پھر وہ کیسے کہا، جو میرے جوابات تھے وہ ملے. ہم کہہ رہے کہ ہمارے جوابات مل گئے، اگلا کہہ رہے نہیں ہمارے جوابات مل گئے. تو پتہ چلتا ہے سارے مجلس والوں کا یہی حال ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے اولیاء کو وہ جو خاص نعمت دی جاتی ہے، حقیقت میں یہ من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ہاتھ پر اور یا ان کی زبانوں سے اس کا ظہور فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کہہ رہا آدمی بغیر سوال کے وہ جواب گویا مل رہے ہوتے ہیں. اس لیے حکیم الامت تھانوی نے فرمایا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو، اور ایک کام کرو جتنے سوالات ہیں وہ کاغذ پر لکھ لو، اس کی 10 مجلس ہے یا 40 دن اس کے پاس رہ لو اور اس سے سوال پوچھو مت. 40 دن کے بعد پھر دیکھنا جواب ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. صاحب نسبت اللہ والا ہو. تو میرے پیارے دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سن کر اتنی خوشی ہوئی، لپٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فانا کہو لپٹ گئے، معانقہ کیا. اور وہ قبل بین یدیہ، بین عینیہ، اور دونوں آنکھوں کے درمیان میں پیشانی کا بوسا لیا، پیشانی مبارک کا. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ امت کے اندر سب سے پہلا جذب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا. اور فرمایا کہ یہی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اولیاء اللہ کتنے ایسے لوگ بڑے بڑے بادشاہوں کو جذب فرمایا، سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے. اور میرے مرشد ایک بات فرماتے ہیں، ہندی کی ایک بات ہے کہ پیا جے کو چاہے، پیا جے کو چاہے سوتت لیے جگائے. کیا وہ محبوب اللہ جس کو چاہتے ہیں سوتے میں اس کو جگا دیتے ہیں. لہذا سلطان ابراہیم ابن ادم سونے کے لیے لیٹے تھے، اللہ نے ان کو کیسے جذب فرمایا، بادشاہ تھے، بلخ کے بادشاہ. اور ان کے انگریزوں نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے، سلطان ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اوپر سے کچھ آوازیں آئی، پوچھا ہاں بھائی کون اور کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں. ہنسنے لگے ارے پاگل، شاہی محل کے بالا خانے پر، شاہی محل کی چھت پر اونٹ کا کیا کام؟ میرے شیخ فرماتے ہیں وہ رجال غیبی تھے، انہوں نے فرمایا جب شاہی محل کی چھت پر اونٹ نہیں آ سکتا تو شاہی گدوں پر، شاہی بستروں پر، شاہی محل میں اللہ کے ساتھ غفلت کے ساتھ تمہیں اللہ بھی نہیں مل سکتا. بس میرے مرشد فرماتے ہیں وہ چوٹ لگ گئی، لہذا آدھی رات کو اللہ کے نام پر سلطنت فدا کر دی. اب کوئی کہے گا کہ کیا بیوقوفی، جیسے سلطان ابراہیم ابن ادم کے ایک وزیر نے بھی بادشاہ کو کہا کیا بیوقوف ہے، کیونکہ بادشاہ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہوئے اپنی پھٹی ہوئی گدری کی سی رہے تھے سوئی سے. معرومی رحمۃ اللہ علیہ واقعے کو نقل کرتے ہیں، وزیر کے دل میں آیا اس بیوقوف کو دیکھو، بادشاہ چھوڑ کر کیسا کنکر پتھر پہ بیٹھا ہے, قالینوں میں بیٹھتا تھا, ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھتا تھا, اور کیسا شاہی لباس پہنا کرتا تھا, اور آج اس کو دیکھو پھٹے ہوئے کپڑے سی رہا ہے اور کنکر پتھر پر بیٹھا ہے. کتنا بیوقوف ہے یہ شخص, بادشاہ چھوڑ کر کہاں آ گیا. اللہ تعالی نے اس کی اس بات کو وزیر کی سلطان ابراہیم علیہ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر منکشف فرما دیا کہ یہ وزیر جو ہے یہ سوچ رہا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل کی بات کو کسی اللہ والے پر منکشف فرما دیتے کہ یہ دل میں یہ سوچ رہا ہے. جواب دو اس کا. سلطان ابراہیم ابن ادم نے وہ جو سوئی تھی اس کو اٹھا کر دریا میں پھینک دیا. جواب دیکھیے, معروبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اس کے بعد سلطان ابراہیم ابن ادم نے فرمایا مچھلیوں سے, مچھلیوں مجھے سوئی لا کر دو. معروبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی, صد ہزار, ایک ہزار, صد ہزار یعنی سو ہزار, 100,000 کتنے ہوئے, 1,00,000. فرماتے ہیں 1,00,000 مچھلیاں, 1,00,000 مچھلیاں, اللہ والی مچھلیاں, صد ہزارہ ماہیے اللہ ہی, سو زنے زر بر لبے ہر ماہیے, ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی موجود. کتنی, 1,00,000 مچھلیاں دریا پر نمودار ہوئی اور ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی موجود ہے. ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ فرمایا نہیں, سونے والی سوئی کے, سونے کے استعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ مت استعمال کرو برتنوں کو اور ان چیزوں کو, عورتوں کو پہننے کی اجازت دی ہے. مجھے میری لوہے والی سوئی لا کر دو. میرے مرشد فرما پہ ایک مجھ مچھلی نے روزہ لگایا اور دریا کی گہرائی سے جا کر ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ لوہے والی سوئی لا کر دے دی. وزیر یہ تماشا دیکھ رہا ہے, اس کو احساس ہو گیا کہ میں کس حماقت کے اندر مبتلا تھا کہ یہ شخص کہ جس کو میں سمجھ رہا تھا بادشاہ چھوڑ کر کس حماقت اور بیوقوفی کے کام کیا, آج پتا چلا کہ اس نے خشکی کی سلطنت تو چھوڑی, اللہ تعالیٰ نے اس کو خشکی کیا, بہر کیا, بہر کی سلطنت عطا فرما دی. میرے مرشد فرماتے ہیں کیا سمجھتے ہو تم اللہ والوں کو کہ جس کو اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کو, سارے عالم کے بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دیتا ہے, سارے عالم کی لذتوں کا پیدا فرمانے والا ہے, سارے عالم کے مال و دولت والوں کو مال و دولت کی بھیک دیتا ہے, سارے عالم کے حسینوں کو حسن کی بھیک دیتا ہے, سارے عالم کے پھولوں کو رنگ اور خوشبو دیتا ہے, سورج اور چاند اور ستاروں کو روشنی کی بھیک دیتا ہے, تم اللہ والوں کو کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو سارے عالم کو ایسی ایسی نعمتیں اور لذتیں اور بہاریں اور روشنی عطا فرماتا ہے, وہ اپنے عاشقوں کو کیا کیا چیزیں, کیا کیا نعمتیں اور کیا کیا عنایتیں اس اللہ والے کے دل پر نہ فرماتا ہوگا. فرماتے ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں وہ چھپا کر دیتے ہیں. سب کیوں؟ فرماتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے ولی کے قلب کی اس دولت کو مخلوق پر ظاہر فرما دے پھر تو عالم غیب نہ رہے گا, پتہ چل جائے گا سب کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو کیا نعمت عطا فرماتے, پھر تو کوئی کافر کافر نہ رہے گا, پھر بادشاہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر اللہ والوں کی جوتیوں میں آ کر پڑ جائیں گے. لہذا اس لیے بزرگ فرماتے ہیں لو لحما کا لخربت دنیا, اگر دنیا کے اندر احمق لوگ نہ ہوتے تو یہ دنیا ساری خرابہ بن جاتی, ویران اور برباد ہو جاتی. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو تم کہتے ہو نا کہ یہ ملا ساری دنیا کی لذتیں چھوڑ بیٹھا, اس کو کیا پتا کہ لذت اور مزے کیا چیز ہوتے ہیں. میرے مرشد فرماتے ساری لذت اور مزوں کا حاصل تم کو ان پیشاب پخانے کی غلاظت اور گندگیوں میں نظر آتا ہے, اپنے مال پر چند ٹکے چند روپے حاصل کر کے اپنے مال پر فخر کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ جو بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دیتا ہے اور سارے عالم کے سونے کو پیدا کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ جو خالق سونا ہے وہ خالق کو سونا ان کے قلوب کو عطا ہو جاتا ہے. لہذا یہی وجہ ہے کوئی اللہ والا اور اللہ والوں کا غلام کسی بادشاہ کو, کسی مالدار کو, کسی حسین کو اور سارے عالم کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی عاشق کو اپنے جذب کی دولت عطا فرماتے ہیں. کیا سمجھتا ہے تو اس کو بیوقوف سمجھتا ہے اور وہ اللہ والے اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اس بیوقوف کو کیا پتا کہ ہم کیا مزے لوٹ رہے ہیں. اس لیے حکیم الامت کی ایک بات سنا کے ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ تم 10 دن کسی بادشاہ کے ساتھ رہو, 10 دن رومانٹک دنیا والوں کے ساتھ رہو, 10 دن مال و دولت والوں کے ساتھ رہو, پھر فرماتے 10 دن تم کسی اللہ کے عاشق کے ساتھ گزار کر دیکھو, پھر تمہیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیا کیا لذت, کیا مزے اور کیا چین اور سکون عطا فرما رہے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لذت, اللہ تعالیٰ کے قرب اور تعلق کو جو اللہ تعالیٰ میں عطا فرماتے ہیں ہم اس کو بیان کر نہیں سکتے کیونکہ ہماری زبان محدود ہے. اللہ اللہ تعالیٰ کے قرب کے غیر محدود مزوں کو, لذتوں کو, بہاروں کو ہم اس محدود لغت اور زبان سے بیان کر نہیں سکتے. لذا فرماتے ہیں اس کے بعد جب ہماری لغت ختم ہو جاتی ہے بس پھر ایک ہی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم مخلوق کو بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں وہ ہمارا درد بھرا دل, وہ ہماری اشپار آنکھیں ہوتی ہے کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا پیارا ہے, کہ عاشق اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے دلوں کو اور اپنے آنسو کو اللہ پر فدا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنے کس جذب کے مضمون کے صدقے میں ہمارے ہم سب کی جانوں کو جذب فرما لیجیے اور اپنا قرب اور تعلق کے خاص نصیب فرما لیجیے. یا اللہ جو مزہ, جو لذت, جو قرب آپ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں اپنے کرم سے ہماری جانوں کو بھی عطا فرما دیجیے اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت کے لیے اور اپنے لیے خاص فرما دیجیے. یا اللہ گناہوں سے ہم سب کو حفاظت نصیب فرما دیجیے, ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجیے. اور یا اللہ بغیر مانگے دونوں جان کی نعمت عطا فرما, بہار عطا فرما, رحمت عطا فرما, عافیت عطا فرما, اور جو لذت اور جو قرب آپ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں یا اللہ اپنے عاشقوں کے صدقے میں, اس رمضان شریف کے صدقے میں, روزے کے صدقے میں, اور یا اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو جذب کی دولت عطا فرما دیجیے. اس نعمت کو ہمیں بھی عطا فرما, ہمارے گھر والوں کو بھی عطا فرما دیجیے, ہماری اولاد کو بھی عطا فرما دیجیے. اور یا اللہ ہمارے دوست احباب, یا اللہ کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے.